بسم اللہ الرحمن الرحیم. احیاء ملٹی میڈیا کی پیشکش. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ahya.org.
ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء، عظمت اور کبریائی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کروڑہا اور ان گنت درود و سلام کے بعد، شریعت نے انسان کی ہر قدم پر رہنمائی فرمائی ہے، اور وہ تمام وسائل و اسباب انسان کو فراہم کیے ہیں جن سے انسان کی دنیا اور انسان کی عاقبت کا تحفظ ممکن ہو سکتا ہے. انسان کو اگر دنیا میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی ابتدا اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی، بلکہ وہ انسان کی اپنی کمائی ہوتی ہے، اسے مکافات عمل کہتے ہیں. جس قسم کی فصل آپ کاشت کرتے ہیں وہی آپ کاٹیں گے، اور اگر شریعت پر آپ چلتے رہیں گے تو اللہ رب العزت نے اس دین کو آپ کے تمام امور کا محافظ بنا دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم اصلح لی دینی الذی جعلتہ عصمت امری. یا اللہ، میرے لیے میرے دین کو بہتر کر دے، میرے دین کو سنوار دے، کہ جس دین کو تو نے میرے تمام امور کا محافظ بنا دیا ہے. تو یہ دین تو تمام امور کا محافظ ہے. کسی نے شخص نے عرض کیا تھا کہ شریعت نے ہمارے سامنے وہ حرز رکھے ہیں جو ہمیں دنیا کے فتنوں سے بچا سکتے ہیں، بعض ایسے اذکار جو قلعہ کی حیثیت رکھتے ہیں، جو انسان کی حفاظت کی اساس ہے، ان کا اہتمام کرنا چاہیے. میں نے بتایا تھا کہ صبح و شام کے اذکار اور صبح و شام کی دعاؤں کی بڑی حیثیت اور اہمیت ہے. انہیں واقعتاً حرز کہا گیا ہے، حرز کا معنی حفاظت. وہ واقعتاً صبح و شام انسان کے محافظ کا کردار ادا کرتے ہیں. قرآن و حدیث میں صبح و شام کے ذکر کی بڑی ترغیب ہے، لیکن یہ اہتمام ہمارے معاشرے میں متروک ہوتا جا رہا ہے. صبح و شام کے ذکر ہم تقریباً فراموش کر چکے ہیں، الا ماشاء اللہ. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، فصبر علی ما یقولون، یہ کفار مکہ جو بھی آپ سے کہتے ہیں، اس دین کو نہیں مانتے، آپ کو شاعر کہتے ہیں، دیوانہ مجنون کہتے ہیں، ساحر اور جادوگر کہتے ہیں، تکلیفیں پہنچاتے ہیں، رنجشیں پہنچاتے ہیں، آپ کے راستے میں جڑے کھودتے ہیں، اظہار آسانی کی پلاننگ کرتے ہیں، کہ سب کچھ سنتے رہو اور صبر کرتے رہو. بس سب سے ہم نے ہم جی کا سب رسم و سمجھ مکمل غروب. آپ کا کام یہ ہے کہ انہیں دین پہنچاتے رہو اور اپنے رب کا ذکر کرتے رہو صبح اور شام. یہ صبح و شام کا ذکر یہ بڑا عظیم ذکر ہے. اللہ رب العزت ہر قسم کے مکر و فریب سے آپ کی حفاظت کرے گا. آپ جانتے ہیں کہ یہ پانچ نمازیں جب فرض نہیں ہوئی تھی تو مکہ مکرمہ میں صرف دو نمازیں فرض تھیں، اور ان دو نمازوں کے اوقات نہیں تھے، ایک فجر کی نماز یعنی طلوع آفتاب سے قبل، اور دوسرا عصر کی نماز یعنی غروب آفتاب سے قبل. معنی ان دونوں اوقات کی بڑی اہمیت ہے. تو ان دونوں اوقات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے. ایک دفعہ چودہویں کی رات تھی, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما اور چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو دیکھا تو آپ نے طے کر لیا کہ اس چاند کے تعلق سے اپنے ساتھیوں کو کچھ بات کر دیا جائے. جو ایک مربی ہوتا ہے, حکیم اور دانا ہوتا ہے, وہ نصیحت کا کوئی چانس اپنے ہاتھ سے لفٹ نہیں کرتا. تو آپ نے سوچا کہ اس چانس کے حوالے سے کچھ نصیحت ہو جائے, کچھ بات ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اِنَّكُمْ تَرَوْنَ رَبَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, تم قیامت کے دن اپنے پروردگار کا دیدار کرو گے. کما ترون حال و قمر, جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے. لا تضامون فی رؤیته, اور چاند کو دیکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہو رہی, آنکھوں کو راحت مل رہی ہے, ٹھنڈک مل رہی ہے, آنکھوں کو سرور مل رہا ہے. یہ منظر بڑا دل فریب منظر ہے, کسی طرح بغیر کسی تکلیف کے تم قیامت کے دن اپنے پروردگار کو دیکھو گے, اپنے پروردگار کا دیدار کرو گے. اس کے بعد کیا فرمایا, فرمایا کہ میں نے سدا دوں اللہ تغلب ہوں اللہ سلام اللہ شمس وقاب الغروب حقبال, اگر تم بھی یہ دیدار چاہتے ہو, اللہ تعالیٰ کی زیارت اگر تم چاہتے ہو, تمہیں یہ شوق اور رغبت ہے, تو پھر اگر یہ ممکن ہو سکے اور اس بات کو ممکن بناؤ کہ دو نمازوں کو وقت پر ادا کرنے میں تم پر کوئی چیز غالب نہ آئے, ایک فجر کی نماز اور دوسرا عصر کی نماز, ایک وہ نماز جو طلوع آفتاب سے قبل ہے اور دوسرا وہ نماز جو غروب آفتاب سے قبل ہے, ان دو نمازوں کی, ان کے آداب کی, ان کے اوقات کی اگر تم حفاظت کرتے رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت بھی عطا فرمائے گا اور اپنا دیدار بھی عطا فرما دے گا. کتنی بڑی نعمت ہے, چوتھی کی نعمت, سب سے بڑی نعمت, اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں. دنیا کی نعمتیں, آخرت کی نعمتیں سب جمع کر لی جائے, ان تمام نعمتوں سے بڑی اللہ کے دیدار کی نعمت. اس کا معنی یہ ہے کہ ان اوقات کی بڑی اہمیت ہے, ان اوقات میں اللہ کے بیان پر خصوصی ذکر کیا کرتے تھے, اور وہ ذکر جو ہے وہ حفظ کی حیثیت رکھتے ہیں, ایک محافظ کی, ایک قلعے کی حیثیت رکھتے ہیں, جو انسان کو ہر قسم کے شرور سے بچاتے ہیں. یہ دنیا میں جو شرور حاصل ہوتے ہیں, دنیا میں جو تکلیفیں اور مصیبتیں انسان کو لاحق ہوتی ہیں, ان کی کئی بنیادیں ہیں, ان مصیبتوں کی اور دکھوں کی کئی بنیادیں ہیں. کچھ مصیبتیں وہ ہوتی ہیں جو انسانوں کو انسانوں سے ملتی ہیں, جیسے کسی نے کسی سے فراڈ کر لیا, یا پانچ نقصانات جو ہے وہ محسوس نہیں ہوتے, جو ان کے اسباب ہیں وہ محسوس نہیں ہوتے. جیسے جادو, آج اس معاشرے میں زیادہ تر تکلیفیں جو انسانوں کو لاحق ہوتی ہیں وہ ان جادوگروں کا عمل اور کردار ہے. یہ سفلی علوم اور یہ جادو جس کو دین اسلام نے کفر کہا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جادوگر کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے, اور یہ حکام کی ذمہ داری ہے. منصب اقتدار پر جو شخص بھی فائز ہو, اس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ چن چن کر ہر جادوگر کو قتل کرے. اگر وہ ایسا کام نہیں کرتا تو قیامت کے دن بات پوچھ ہوگی. یہ لوگ معاشرے کے بگاڑ کا باعث ہے, یہ معاشرے کا ناسور ہے. معاشرے میں زیادہ تر تکلیفیں, رکاوٹیں انہی لوگوں کے کردار بد کی بنا پر ہوتا ہے. اگر کسی پر جادو ہو جائے تو اس جادو کو جادو سے دور کرنا اور جادو سے کاٹنا یہ بھی کفر ہے. اس لیے اللہ کا کلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت اذکار ہے جو حرص اور حسن اور قلعے کی حیثیت رکھتے ہیں. تو کچھ تکلیفیں انسان کو انسان سے پہنچتی ہیں. حسد یہ بھی ایک تکلیف کا باعث, حسد کا نتیجہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. حسد کا معنی کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ فلاں کے پاس جو نعمت ہے وہ اس سے کھن جائے اور مجھے مل جائے, اس کے لیے اثرات ہیں. اور حسد بھی نقصان کا باعث. قرآن کی آخری سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو تلقین فرمائی ہے کہ حاسد کے شر سے بھی پناہ مانگو, کمن شر حاسد اذا حسد, کہ یا اللہ میں پناہ پکڑتا ہوں حاسد کے شر. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, استعینوا علی امورکم بالکتمان, کہ تمہارے جو بھی امور ہیں اور تمہارا جو بھی مشن ہے اس کی کامیابی ممکن بناؤ, ان امور کو چھپا کر مخفی رکھ کے ان کی تکہیر کرو گے, دنیا والوں کو دکھاؤ گے تو حاکم کے حضرت سے بچ نہیں سکو گے. تو یہ کچھ وہ تکالیف ہیں جو انسان کو انسان سے پہنچتی ہیں. نظر بد ہے, حدیث کہتا رہے تو حق کو نظر بد حق ہے, اس کے بھی اسباب ہیں. اور کچھ تکلیفیں جیسے آج کا دور ہے کہ قتل و غارت گری, حکام کا کردار, ٹیکسوں کی بھرمار, یہ انسان کے مال کو ہتھیانے اور چیزنے کی سازش, جس مال نے شریعت نے انسان کو تملیق دی, ملکیت کا پورا حق دیا ہے, یہ ٹیکسوں کا غلط نظام اور پھر انواع و اقسام سے رعیت کے مال کو چھیننا, یہ بھی تکلیف اور شر کا ایک پہلو ہے جو انسانوں کو انسانوں ہی کے قانون سے باعث ہوتا ہے. کچھ تکلیفیں ایسی ہیں جو انسانوں سے نہیں پہنچتی لیکن ان کے اسباب اس کی دوسری مخلوقات, جیسے جنوں کا کردار, شیاطین کا کردار, یہ انسان کے دین کو, انسان کی دنیا کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت سے گھرانے جنوں کی تکلیف سے مبتلا ہے, اتحاد میں بھی مبتلا ہے. جنوں کے شرور انسان پر قبضہ کر لینا, انسان کو تکلیف پہنچانا, یہ سب کا سب قرآن و حدیث کے ساتھ, یہ بھی تکلیف کا ایک منبع ہے. کچھ تکلیفیں جانوروں سے پہنچتی ہیں, زہرین جانور ہے, سانپ ہے, بچھو ہے, لیکن شریعت اس قدر وسیع اور شامل ہے جو ہر قسم کی تکلیف سے تحفظ انسان کو فراہم کرتی. انسانوں کی تکلیفوں سے, حکام کی تکلیفوں سے, جنوں کی تکلیفوں سے, جادوگروں کی تکلیفوں سے, ان درندوں اور موزی جانوروں کی تکلیفوں سے انسان کو تحفظ فراہم کرتی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ شریعت سے اپنا تعلق مستحکم کر لو, شریعت سے ناطا جوڑ لو, یہ تمام تکلیفوں اور پریشانیوں سے یہ تعلق تمہیں نجات دے رہے گا. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ انسان پر تکلیفیں آئیں گی ہی نہیں, نہیں میرے بھائی, یہ تکلیف بعض معنوں میں اللہ تعالیٰ کی وہ آزمائش ہے جو انسان کی ضرورت. رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض انسانوں کے لیے جنت میں ایک بلند درجہ قائم کیا ہوا, بہت اونچا درجہ, بہت اونچا مقام بنا رکھا ہے, لیکن انسان کی عمل اس درجے سے کافر ہے, اس درجے سے کافر ہے, درجہ اونچا ہے اور عمل چھوٹے. تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو اس درجے تک پہنچانے کے لیے کوئی تکلیف دے دیتا ہے, کوئی بیماری, کوئی دکھ, کاروبار کا گھاٹا, اور اس کو صبر کی توفیق دے دیتا ہے. وہ اس قدر صبر کرتا ہے کہ اس مقام کا مستحق بن جاتا ہے جو اللہ نے تیار کر رکھا ہے. تو پھر یہ ہماری ضرورت تکلیفوں پر صبر, اور صبر کیا چیز ہے میرے بھائی, صبر کا معنی یہ ہے کہ شریعت کے قانون کو ہاتھ سے مت چھوڑو. یہ صبر, صبر کا معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی تکلیف پہنچے اور آپ علاج بھی نہ لیں کہ میں توکل کرتا ہوں, نہیں, یہ توکل علاج کو چھوڑ دینا اور حلف کا استعمال نہ کرنا, یہ توکل شریعت کے مرادی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی توکل, اپنی اونٹنی کا پاؤں باندھ کر توکل کرو, اونٹنی کو کھلا چھوڑ دو کہ میں اللہ پر توکل کروں, یہ خون نہیں ہوگی, نہیں, اونٹنی کا پاؤں باندھ لو, اسباب پورے اختیار کر لو, اس کے بعد توکل کرو. یہ علاج لینا یہ توکل کے مرادی نہیں ہے, بلکہ بعض صورتوں میں اگر آپ علاج نہیں لیتے, بیماری کو جھیلتے ہیں, صدمات کو جھیلتے ہیں, تو یہ اللہ کے امر سے بغاوت ہوگی, کیونکہ اللہ پاک کا فرمان ہے بڑا سوکھوں میرے ہی کو میرے پہلو کر, کہ اپنی جان کو جان بوجھ کے ہلاکت میں مت ڈالو. اور آپ ہلاکت کے سفر پر جا رہے ہیں, علاج نہیں کرا کہ میں توکل کرتا ہوں, نہیں, یہ چیز توکل کے منافی نہیں بلکہ اہل توکل. اور یہ صبح شام کے اذکار اللہ کے پیغمبر سے بعد اذکار ثابت ہو اور وہی اذکار بننے چاہیے. یہ بات میں بار بار کہتا ہوں کہ اپنا تعلق اللہ کے پیغمبر کی حدیثوں سے قائم کر دو, یہ نجات کی اساس ہے. یہ مجموعی باتیں, مجموعی ذکر, کوئی ان کا فائدہ نہیں. یہ مختلف قسم کے درود بن چکے, درود پاک کے نام سے, درود ہزاری, درود سکی, کیا یہ کہاں سے نکلے؟ یہ اللہ کے پیغمبر کے پیارے پیارے الفاظ, اللہ کے پیغمبر کی پیاری پیاری باتیں, ان سے کیوں آپ بغاوت کرتے ہیں؟ بڑی ان کی حکمتیں ہیں اور بے اتنا اجر ہے. شریعت کے ساتھ تعلق یہ برکت ہی برکت ہے. تاکہ صبح و شام کے اذکار میں اللہ کے پیغمبر سے کچھ چیزیں ثابت, مسلم احمد کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے صحابی آئے عبداللہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ سب میرے ساتھ میں خوش کہو عبداللہ بن کے پاس سن تو نہیں لیکن خاموش رہے کہ کیا کہو اللہ کے پیغمبر نے پھر فرمایا خوش کہو پھر خاموش ہے کہ جب تک اللہ کے پیغمبر نہ فرمائے کیا کہوں میں کیا کہہ سکتا ہوں اللہ کے پیغمبر نے پھر فرمایا خوش کہو تو پھر خاموش ہے پھر رسول اللہ سب میرے ساتھ فرمایا قل هو الله احد والمعبر بين تقرأ بها حين تصبح وتمسي تكفيك من كل شيء فرماك يا عبد الله يقول هو الله احد اور معبر بين قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ تین سورتیں تین بار صبح اور شام اگر پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز سے کفایت کر دے گا یہ تین سورتیں کافی ہوں ہر مصیبت سے بچ جاؤ گے پریشانیوں سے بچ جاؤ گے یہ تین سورتیں بہترین تحفظ ہے اب یہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث اور صبح شام پڑھنے کا حکم اور تین بار پڑھنے کا حکم صبح کا وقت کیا ہے آپ بہتر سمجھتے شام سے کیا مراد ہے بہتر جانتے اپنے اوقات کار کو دیکھیے اور کوئی وقت مختص کر لیجیے کہ اس وقت ہم نے یہ تینوں سورتیں پڑھ لیں فجر کی نماز کے بعد جب جائیں نماز کے بعد فوراً پڑھ سکتے ہیں شروع آفتاب سے قبل جب چاہیں پڑھ لیں موقع نہ ملے شروع آفتاب کے بعد پڑھ لیں اسی طرح شام کے اذکار غروب آفتاب سے قبل غروب آفتاب کے فوراً بعد فرمایا کہ تین تین بار یہ پڑھو گے تو اللہ رب العزت ان تین صورتوں کو تمہارے لیے کفایت بنا دے گا ہر چیز کی کفایت کر دے گا پریشانیاں دور سکھ دور اور بڑی میں جان رہی ہے ہر قسم کے شر سے پناہ حاجدین کے شر سے پناہ جادوگروں کے شر سے پناہ انسانوں اور جنوں کے شر سے پناہ اور قل هو الله احد سورہ اخلاص یہ سورہ توحید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعبیر سورت القرآن یہ ایک ہی سورت قل هو الله احد ایک تہائی بر سخت قرآن کے برابر یہ سورت آپ ایک بار پڑھ لیں اللہ کو اتنی پیاری لگتی ہے اتنی محبوب سورت ہے کہ ایک بار آپ پڑھ لیں تو گویا آپ نے قرآن کا ایک تہائی حصہ پڑھ لیا اور تین بار پڑھ لیں تو گویا آپ نے پورا قرآن پڑھ لیا دیکھیں جامعیت دیکھیں برکت دیکھیں اب یہ پڑھو گے یا مصروعی افکار پڑھو گے اتنی تعلق کی حدیث سے بڑا مستحکم ہونا چاہیے کہ ایک شخص کو اللہ کے پیغمبر نے امیر سفر بنا کر بھیجا کسی جہاد میں جب واپس آئے تو اللہ کے پیغمبر نے مجاہدین سے رپورٹ طلب کی اور خاص طور پہ پوچھا کہ امیر کا برتاؤ کیسا امیر کا کردار کیسا صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ بڑا اچھا کردار تھا بڑا اچھا برتاؤ تھا لیکن ایک بات ہم نہیں سمجھ پائے کہ جب بھی جماعت چڑھاتے جب بھی نماز پڑھاتے یہ قل هو الله ضرور پڑھتے ہر رکعت اور سنت پڑھتے یا نہ پڑھتے لیکن سورہ فاتحہ کے بعد قل هو الله ضرور پڑھتے اللہ کے پیغمبر نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا تو صحابی نے کہا کہ انی احبها یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سورت سے بڑی محبت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکم کا ایجا ادخل کا جنت اس ایک سورت کی محبت نے تمہیں جنت میں پہنچا دیا اس ایک سورت کی محبت یہ کیا ہے یہ سورہ توحید سورہ اخلاص اول سے لے کر آخر تک توحید کے بڑے پاکیزہ نکات پر مشتمل اس سے آپ اندازہ کریں کہ عقیدہ توحید کیا ہے کہ توحید کے ساتھ محبت کیا اس کا فائدہ ہے خالص اللہ کی عبادت کرنا میرے بھائی یہی حاصل زندگی اور حاصل دین یہ قبریں یہ مزار یہ داتا اور جنت کوئی چیز نہیں اللہ تعالیٰ مقدم الاسباب ہے وہ ایک ہی الہ ہے تیرے والا مشکل کشائی کرنے والا عبادت کے لائق نمازوں کے لائق اور آب و جار کے لائق زبانی عبادت قلبی عبادت آزاد کی عبادت سب کے مستحق جو ہے وہ ایک اللہ ہے یہ توحید کی فضیلت اور توحید کا مقام ہے فرمایا کہ اس ایک سورت کی محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دی تو صبح شام کے اذکار میں ان سورتوں کو پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث نہیں کہ حدیث سنن کی حدیث ہے اس احمد میں بھی ہے ایک چھوٹا سا ذکر سارے سے صبح شام سبحان اللہ الحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سب سو بار صبح کو پڑھے گا اور سو بار شام کو پڑھے گا اس کے فوائد تو بہت ہیں لیکن جب قیامت کا دن ہوگا تو اس سے بہتر عمل کسی کا نہیں جب اللہ کے دربار میں اعمال پیش کیے جائیں گے تو اس سے بہتر عمل کسی کا نہیں ہوگا سوائے اس کے جو یہ پڑھتا رہا ہو یا اس سے زیادہ پڑھتا رہا ہو. صبح شام کے اذکار میں سبحان اللہ الحمد یہ چھوٹا سا ذکر بھی اللہ کے پیغمبر سے ثابت اور یہ بھی حفظ کی حیثیت رکھتے. اس میں آخر کے تحفظ تو ہے ہی کہ آخر میں نظام حضرات میں سب سے بہتر انسان کا یہ عمل ہوگا. اب یہ ذکر کیا اس کی حیثیت ہے؟ سبحان اللہ یہ اللہ کی تنبیہ کا ذکر اللہ کی پاکیزگی کا. پاکیزگی کا معنی یہ ہے کہ آپ یہ اقرار کر رہے ہیں اعتراف کر رہے ہیں کہ جان اللہ تو پاک ہے ہر قسم کے شریف سے جو بھی طریقہ منظور کیے جا رہے ہیں تو پاک ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ تو پاک ہے تیرا کوئی شریک نہیں تو اکیلا رب ہے مشکل کشائی کرنے والا ہے تو اکیلا عبادت کے لائق ہے کہ مشرقین کی دنیا دار جن خداؤں کو پوچھتے ہیں جن درباروں اور مزاروں پر سجدے کرتے ہیں یا اللہ ہم سب کا انکار کرتے ہیں معبود اور حق جانا تو ایک ہے. سبحان اللہ یہ کلمہ تنظیم اللہ کی پاکی تیری طرف جو بھی نقائص منسوخ کیے جاتے رہے جب سے دنیا بنی اور آج کل کیے جا رہے اور قیامت تک کیے جاتے رہیں گے یا اللہ تو ان تمام علوم سے ان تمام نقائص سے پاک ہے اور یہ ہمارا عقیدہ ہے. سبحان اللہ کتنا جانے کرنا سب ہم نے تیری تعریف تیری تعریف ہے تیری ہم کو سنا ہے اور کسی کی تعریف نہیں کہ پوری کائنات تیری ہے اس کائنات کا مالک تو ہے ہر نعمت کا خالق تو ہے اور کوئی نہیں. کوئی بیمار ہوگا شفا تجھ سے ملے گی کوئی فقیر ہوگا رزق تجھ سے ملے گا تمام خزانے تیرے پاس پیدا کرنے والا تو ہے رازق تو ہے مشکل کشائی کرنے والا تو ہے تیری ہی تعریف ہے اور کسی کی تعریف نہیں. یہ بڑا جانے کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ صبح و شام سو بار پڑا کرتے دنیاوی تحفظات کے ساتھ ساتھ اس کی بخاری پوری لگا کے دیکھ صحیح بخاری نے امام بخاری نے باب قائم کیا صحیح الاستغفار کا یہ بھی اللہ کے پیغمبر سے صبح و شام پڑھنا ثابت سجد الاستغفار ایک استغفار ہے اور ایک سجد الاستغفار جو تمام استغفاروں کا سردار اللہ کے پیغمبر سے سجد الاستغفار کے نام سے ایک ورد اور ایک حرز منقول ہے جہاں سے اللہ کے پیغمبر یہ پڑھا کرتے تھے اللہم انت ربی لا الہ الا انت اے اللہ تو میرا رب ہے اور کوئی معبود نہیں مگر تو جو معبود بنائے گئے سب جھوٹے سب غلط تو معبود انت ربی تو میرا رب ہے تو نے مجھے پیدا کیا اور تو ہی رازق ہے اور کوئی نہیں لا الہ الا انت کوئی معبود نہیں مگر تو. کتنا جانے کر اللہ کی ربوبیت کا اقرار اور اللہ کی روحیت کا اقرار لا الہ الا انت لا الہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے کہ لو ان السماوات السبع وآبعهن غیر اللہ فرما رہے لو ان السماوات السبع وآبعهن غیر والارضین السبع وآبعهن بویت فی قصت بویت لا الہ الا اللہ فی قصت اخرى کہ ساتوں آسمان اور ساتوں آسمانوں میں جو کچھ ہے اللہ کے سوا اور ساتوں زمینیں اور ساتوں زمینوں میں جو کچھ ہے اگر سواتوں کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں صرف لا الہ الا اللہ رکھا جائے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کلمہ جو ہے یہ بھاری ہو جائے گا اور یہ بڑا ہلکا ہوگا کتنا بدل اس کلمے کا. اس کے صحیح استفار کیا ہے اللہ ربی لا الہ الا انت کہ یا اللہ تو میرا رب ہے اور کوئی معبود نہیں مگر تو خلقتنی وانا عبدک اے اللہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں تیرا عبد. یہ عبد اللہ کی طرف نسبت ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں تیرا غلام ہوں اظہار تواضع ہے کہ یا اللہ میں تیرا عبد ہوں تیرا بندہ ہوں اور کچھ نہیں. کتنا پیارے کرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تواضع للہ رفعہ اللہ کہ جو شخص اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرمائے گا جس قدر تواضع اختیار کرتا جائے گا اسی قدر اوپر کرتا جائے گا بلندیوں پر رفعتوں پر. اور آگے کیا ہے والا آدمی کا وفادی کا مطلب اے اللہ جس قدر مجھ میں طاقت اور ہمت ہے میں تیرے وعدے پر اور تیرے عہد پر قائم, تیری عبادت کا وعدہ, تیری عبادت کا عہد, تیرے پیغمبر کی فرما برداری کا عہد, یا اللہ اپنی پوری طاقت اور مقدور کے مطابق میں قائم ہوں. اے اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں ہر فرض سے جس کا میں نے ارتکاب کیا. یہ گناہ ہوتا ہے ارتکاب, یہ معافیتیں اور یہ سر یہ فتنے, یا اللہ جو بھی مجھ سے صادر ہوتے ہیں میں تیری پناہ پکڑتا ہوں. اگر تو پناہ دے گا بچائے گا تو بچ سکتا ہوں, ورنہ بچنے کی اور کوئی ضرورت نہیں. یعنی اللہ ہی کی توفیق, لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا معنی اس کا کہ نیکی کی توفیق دینے والا اور برائیوں سے بچنے کی توفیق یہ اللہ کی طرف, نیکی کی توفیق بھی اللہ کی طرف, اور گناہوں اور معافیتوں سے بچنے کی توفیق بھی اللہ کی طرف. آگے کیا ہے, ابوہ لک بنعمتک علی. اے اللہ میں تیری ہر نعمت کا اقرار کرتا ہوں کہ ہر نعمت تیری طرف سے, ہر نعمت کا خالق تو ہے, اور میں اقرار کرتا ہوں کہ ہر چیز تو ہی دینے والا ہے. تیری ہر نعمت کا اقرار کرتا ہوں, وہ نعمتیں تجھی سے آتی ہیں اور تو ہی عطا فرمانے والا ہے اور کوئی نہیں. ابوہ لک بذنبی فاغفر لی. اے اللہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں اور تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے تمام گناہوں کو معاف کر. فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ إِلَّا أَنْتَ, اس لیے کہ گناہوں کو اور کوئی نہیں معاف کر سکتا سوائے تیرے, صرف تو ہی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. تو یا اللہ اپنے تمام گناہوں کا اقرار ہے, اعتراف ہے. یہ بات معلوم ہے کہ گناہ جو ہے یہ انسان کو برباد کرنے والے. یا اللہ ان تمام گناہوں کا اقرار کر کے تیرے سامنے حاضر ہو چکا ہوں, میں گناہوں کو معاف کر دے, ان گناہوں کو تیرے سوا کوئی نہیں معاف کر سکتا. کتنا جامع کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے اور پھر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ انظروا الی عبدی, میرے بندے کو دیکھو, اکمل ذنبا, اس نے خود ہی گناہ کیا, وعلم انہ حقا یغفر, اور اسے معلوم ہے کہ اس گناہ کو اللہ کے سوا کوئی نہیں معاف کر سکتا. اور دیکھو کس طرح توبہ کر رہا ہے. فرشتوں کے انی قد غفرت له, فرشتے تم گواہ رہو میں نے اپنے بندے کو معاف کر. جب بندہ یہ اقرار کرتا ہے کہ تیرے سوا گناہوں کو کوئی نہیں معاف کر سکتا, تو اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کر اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر. یہ صحیح استغفار, یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ورد کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص اس کو صبح کو پڑھ لے, یہ فتنوں کا دور, قتل و غارت گری کا دور, صبح کو پڑھ لے اور شام ہونے سے پہلے پہلے اگر اس پر موت آ گئی تو سیدھا جنت میں داخل ہو جائے, اور اگر شام کو پڑھ لے اور صبح سے قبل اس پر موت آ گئی تو جنت میں داخل ہو جائے. یہ کتنا جامع یہ اللہ کا ذکر ہے. اور جو حالات ہیں ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اس ذکر کی کتنی اہمیت, کیونکہ یہ فتنوں کا دور یا سبھی کے اپنے عروج پر ہے, اور اللہ کے پیغمبر کے فرامین کے مطابق اندر فتنے فتنا جو ہے اس کا دور دورہ ہے کہ قاتل کو معلوم نہیں وہ کس کو قتل کر رہا ہے اور کیوں قتل کر رہا ہے, اور مقتول کو معلوم نہیں کہ وہ کیوں قتل ہو رہا ہے اور میرا قاتل کون ہے, میرا کیا گناہ ہے. اس فتنے کا دور دورہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ کلمہ اگر صبح پڑھ لو گے اور شام سے پہلے موت آ گئی تو اس کلمے کی برکت سے سیدھا جنت میں داخل ہو جائے, تو اگر شام کو پڑھ لو گے اور صبح ہونے سے قبل موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ اس کلمے کی برکت سے سیدھا تم جنت میں داخل ہو جائے. یہ استغفار بلکہ سجد استغفار. اور میں سمجھتا ہوں کہ استغفار جو ہے اس کی بڑی اہمیت, فتنوں کو دور کرنے کے لیے, پریشانیوں سے تحفظ کے لیے, اللہ کی نعمت سے حاصل کرنے کے لیے استغفار ہی استغفار. اگر کوئی بے اولاد ہے, اولاد چاہیے, استغفار کرو. رزق میں تنگی ہے, فراوانی چاہیے, استغفار کرو. پانی نہیں ملتا, استغفار کرو. پریشانیاں ہیں, دکھ ہے, مصیبتیں ہیں, ان کو ٹالنے کے لیے استغفار کرو. جائز مشن میں کوئی رکاوٹ ہے, اس رکاوٹ کو ظاہر کرنے کے لیے استغفار کرو. اور پھر سب سے بڑھ کر گناہوں سے بچنا چاہیے, استغفار کرو. اس سب کی دلیل کیا ہے؟ قرآن کا ایک مقام, اللہ پاک نے ارشاد فرمایا نوح علیہ السلام کے حوالے سے, فقل استغفروا ربکم انہ کان غفارا یغفر السماء لکم مدرارا,
ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہا کہ میری قوم استغفار کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، بخشش طلب کر لو، استغفار کر لو. اس کے فائدے کیا ہیں؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے آسمان سے بارش برسا دے، تمہیں پانی عطا فرمائے گا. یہ پانی تمہاری معیشت کے استحکام کی بنیاد، یعنی استغفار سے بارش برستی. یوں بالکل یہ انوار تو تمہیں مال دے گا، رزق کی فراوانی عطا فرما دے گا، تو استغفار کی برکت سے مال ملتا ہے. اور پھر بہنی تمہیں اولاد دے گا، اگر اولاد نہیں ہوتی تو بے اولاد ہے، استغفار کرے، اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے اولاد عطا فرما دے گا. جان لگ جنات اور تمہیں دہل ہاتھی فصلیں اور باغات عطا فرما دے گا، اناج کی فراوانی ہوگی، وہ انہار اور نہریں جاری کر دے گا، پانی کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، تمہاری معیشت مستحکم ہوگی، تمہیں اولاد ملے گی، تمہیں مال ملے گا استغفار کی برکت. انہ ہمارا سب سے بڑی بات یہ کہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دو. یہ نوح علیہ السلام فرما رہے کس قوم سے؟ ہم تو مسلمان ہیں الحمدللہ. نوح علیہ السلام اس قوم سے کہہ رہے ہیں جس قوم کا کردار پڑا ہے الگ. وہ قوم نوح رب میں انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا و انی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واستغفروا مستقبل استغفارا ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا. یہ اس قوم کا کردار کہ نوح علیہ السلام فرما رہے کہ اللہ میں نے اس قوم کو صبح و شام دعوت دی، صبح و شام کوئی موقع نہیں کھویا، اور پھر اکیلے گھروں میں چاہ جا کر دعوت دی، اور پھر اگر اعلان دعوت دی، بڑے بڑے بندوں میں کھڑے ہو کر دعوت دی، صبح و شام دعوت دی، گھروں میں جا کر دعوت دی، اپنے گھر بنا کے دعوت دی، انہیں کھلا پلا کے دعوت دی، لیکن جس قدر دعوت دیتا تھا اسی قدر یہ فرار کی رائے اختیار کرتے تھے. اور جب بھی نئے نئی توحید کا کلمہ پڑتا یا اپنے کپڑے اپنے کانوں میں داخل کر کے اپنے کان بند کر لیا کرتے، اتنی بدبخت قوم، اتنی بدبخت قوم کہ نوح علیہ السلام اس قوم کے تعلق سے یہ دعا کرنے پر مجبور ہو گئے کہ اب بھی رات اگر اگر عرض میرے کافی بیدار کہ یا اللہ اب میں دعا کرتا ہوں کہ اس قوم کے کسی ایک فرد کا بھی گھر اس زمین پر باقی نہ بچے، سب کو برباد کر، اتنی بدبخت قوم. اور نوح علیہ السلام اسی قوم سے مخاطب ہے کہ اے قوم والو اگر تم بھی استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی معاف کر دے گا، اولاد دے گا، مال دے گا، باغات دے گا، نہریں دے گا، اناج کی فراوانی ہوگی، دانتوں کی فراوانی ہوگی، اس قوم سے برباد. اور اگر یہ استغفار کی توفیق اللہ مجھے آپ کو عطا فرما دے تو کتنا بڑا محافظ ہے یہ فتنوں کو ٹالنے والا. پھر سب سے بڑی بات یہ کہ گناہ معاف ہو جائے، بڑے سے بڑا گناہ، اس کی دلیل صحابی نے جاہلیت کے دور میں اپنی بیٹی کو زندہ قبر میں کاٹ دیا تھا اور پریشان تھا کہ میں یہ گناہ معاف نہیں ہو سکتا. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہارا یہ گناہ بھی معاف کر. اور کتنے گناہ ہو، اللہ فرماتا ہے کہ اپنا آدم لو بڑا ظلم و خدار سما تم مستقر تری لو فرم نہ کر علامہ کہنا مل کر بنا اباری. اے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ اتنے پڑ جائیں کہ زمین پر رکھے تو آسمانوں کو چھونے لگے، اتنے گناہ ہو تم مستقر تری پھر تو مجھ سے استغفار کر دے، توبہ کر دے، مجھے کہہ دے کہ یا اللہ میری گناہ معاف کر دے، لاکھ فرم نہ کر میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا، بنا اباری اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، میرے سامنے کوئی چیز بڑی نہیں، کوئی گناہ بڑا ہوگا تیرے لیے ہوگا، لیکن میں ان تمام گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہوں. یہ استغفار کے فائدے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من لازم الاستغفار جعل اللہ له من كل ذنب مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. جو شخص استغفار لازم قرار دے، صبح و شام کے اوقات میں لازم قرار دے لے، ان اوقات میں استغفار ضرور کرنا، طوفان آ جائے، آندھی کے وجہ شناب آ جائے، لیکن لازمن استغفار کر لے، استغفار میں نارا نہیں کرنا، کوئی تعطل نہ لائے اس میں، سوائے اللہ تعالیٰ اس کو تین دن کی عطا فرمائے. نمبر ایک یہ جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا، اللہ تعالیٰ ہر تنگی کو آسانی میں تبدیل کر دے گا. من كل هم فرجا، اللہ تعالیٰ ہر غم کو، ہر مشکل کو، ہر مصیبت کو اللہ رب العزت آسانی میں تبدیل کر دے گا. مشکلیں ختم ہو جائیں گی، تنگیاں ختم ہو جائیں گی. اور تیسری نعمت یہ وعدہ کا ہوں من حیث لا يحتسب، ایسے مقام سے روزی دے دے گا کہ بندے کے فہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے کچھ مل سکتا ہے. لیکن استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے ایسے مقام سے روزی دے گا کہ اس کی توقع سے بڑھ کر اور وہم و گمان سے بڑھ کر. تو اس کا معنی یہ کہ استغفار ایک بڑا کامیاب حفظ ہے، ایک مضبوط حصار ہے انسان کے لیے. استغفار کو توجہ دے. اور جو کلمات میں نے آپ کو سنائے کہ صحیح بخاری میں اللہ کے پیغمبر پڑھا کرتے تھے، جس میں دنیا کے فائدے تو موجود ہیں لیکن سب سے بڑا فائدہ حالات حاضرہ کے تعلق سے، اگر اچانک موت آ جاتی ہے اور یہ کلمات پڑھ رکھے ہو، صبح کو پڑھے ہو، اس دن موت آ جائے تو وہ انسان جنت میں داخل ہوگا، شام کو پڑھے ہو، رات کو موت آ جائے جنت میں داخل ہوگا. یہ ان کلمات کی برکت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث صحیح بخاری میں فرمایا کہ جو من نظر منزل جو شخص کسی مقام پر چلا جائے، اپنے شہر میں، دوسرے شہر میں سفر کر جائے، کسی دوسرے گھر میں جائے، کسی مقام پر چلا جائے اور وہاں پہنچ کر تین بار نکلنے پڑ گئے، تین بار کیا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اور ایک حدیث میں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السميع البصیر، تین بار کے پڑھ. فرمایا کہ جب تک وہاں رہے گا اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی چیز اسے تکلیف نہیں پہنچا سکے گی، کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پہنچا سکے گی، یہ سانپ، یہ بچھو، یہ مونڈی جانور، کسی قسم کی کوئی تکلیف اس کو لاحق نہیں. وقت ختم ہو رہا ہے لیکن اوراد ابھی کچھ باقی ہے، انشاءاللہ دوسری نشست کے لیے یہ موضوع رکھتا ہوں. لیکن دو باتیں عرض کر دوں کہ حدیثیں آپ ساری سن لیں، ان سب کا تعلق پڑھنے سے کہ انسان پڑھے. تم نے اپنا دین اپنے مولوی کے سپرد کر دیا، مولوی کے پاس چلے گئے، حضرت جی کے پیسے لے لو اور تعویذ دے دو، گلے میں رکھ جائے، کوئی اس کا فائدہ نہیں. تعویذ کا کم از کم حکم یہ ہے کہ یہ بنا اللہ کے پیغمبر سے ثابت نہیں. اور تعویذ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک دو جو اپنے گلے میں لٹکاتے، دوسرا دو جو اپنے گھروں میں فریم کرا کے لٹکا لیتے کہ برکت ہو. بھائی اللہ کے بندو، اللہ کے پیغمبر سے کہ یہ ثابت ہے، آیت الکرسی، سورہ فاتحہ، اتاروں کو خوبصورت لکھوا کر فریم کروا کے گھر میں لگا لی، یہ تعویذ اللہ کے پیغمبر سے، نہ یہ ثابت ہے نہ وہ ثابت. اس لیے تمام حدیث میں پڑھنے کا دیکھ، بندہ یہ پڑھے، فلاں ضد پڑھے، فلاں وظیفہ پڑھے، یاد کرو، پڑھو. یہ نہیں کہ تم نے اپنے سب کچھ مولویوں کو دے دیا، بس کچھ پیسے دے دیے، کچھ دنیا کی چاندی دے دی اور جو چاہیں ان سے لکھوا لو. نہیں میرے بھائی، اللہ کے پیغمبر خود پڑھا کرتے تھے اور پڑھنے کی تلقین کیا کرتے تھے. یہ پلیٹوں پر لکھوانا، کاغذ کے ٹکڑوں پر لکھوانا نبی اسلام کا قطعاً ثابت، کوئی سیاہی سے لکھتا ہے، کوئی زعفران سے لکھتا ہے، یہ سب باتیں کہاں سے آ گئی؟ اور دوسری بات یہ کہ ان اوراد کا جو فائدہ ہے وہ آپ کی یقین کی قوت کے مطابق، بخود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمه شیء، یہ الفاظ پڑھ لیتا ہے، کسی مقام پر جائے تین بار یہ پڑھ لیتا، جب تک وہاں ہے اسے کوئی چیز نقصان نہیں دے، نہ کسی سانپ کا زہر، نہ بچھو کا زہر. اب دیکھنا ہی ہے کہ اس پر آتے یقین کتنا، شریعت کی تفریح کے حوالے سے آپ کا کیا کردار، کتنا کہہ رہے یقین. جس قدر یقین کا تفاوت ہوگا اسی قدر ان اوراد کا فائدہ ہوگا. بعض بندوں میں یقین مستحکم ہوتا ہے، پختہ ہوتا ہے اور وہ اس کے عظیم نتائج دیکھتے ہیں، اور بعض بندے گیلے ہوتے ہیں، یقین بھی پڑھتے ہیں یقین نہیں ہوتا. یہ یقین کا نہ ہونا کمزور یقین، یہ کمزور ایمان کی نشانی. اس لیے ایمان کو مستحکم کرو، یقین کو مستحکم کرو، اپنے آپ کو اس بات پر آمادہ کرو، قائم کرو کہ اللہ کے پیغمبر کی پیاری زبان سے جو کچھ بھی ثابت ہے سب کے سب حق ہے، اس کے نتائج سچے اور بحق ہیں. تو یقین کے تفاوت کے مطابق اللہ تعالیٰ ان اوراد کے نتائج آپ کو باہر فرمائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل شریعت کے ساتھ تمسک اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یہ موضوع باقی ہے، انشاءاللہ ہم کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر الله لی ولکم. باخذ على رسول الله صلى الله عليه وسلم.